السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری، حدیث نمبر 3789. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی افقہ قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، واقعی میں صحابہ کی سیرت ہم صبح پڑھ رہے ہیں، پھر شام میں ٹیسٹ دے رہے ہیں، پھر ان کے تعلق سے ہوم ورک ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھنا، ایسے لگتا ہے جیسے زندگی میں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم صحابہ کو دن رات دیکھ رہے ہیں، اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا، اور دل چاہ رہا ہے کہ ان کی تمام خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. حالانکہ بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن الحمدللہ ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں انسان اگر ارادہ کر لے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ پہاڑوں کو بھی سر کر سکتا ہے، پہاڑوں کی چوٹی کو بھی پہنچ سکتا ہے، آسمانوں پہ کمند ڈال سکتا ہے، اور کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو کیوں نہ ہم ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں جو صحابہ کے اندر تھی، کیونکہ ان کو اتنا بڑا ٹائٹل ملا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. واقعی میں جیسے جیسے صحابہ کا پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور گھر میں بھی یہی ڈسکشن، جیسے سوالت بنانے کے لیے ڈسکشن چلتا رہتا ہے، پھر ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں کلاسز میں ماشاءاللہ، تو کیسا ان کا دل تھا، کیسے وہ بھی گوشت پوست کے انسان تھے، لیکن سبحان اللہ کیسے ان کے اندر مدد کا جذبہ تھا، کیسے درگزر کا جذبہ تھا، کیسے معافی کی ان کے اندر ماشاءاللہ، یعنی دوسروں کو معاف کر دینے کی صلاحیت موجود تھی. ابھی جیسے کہا نا، ابھی ہم جو سن رہے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تھا، اور ابو بکر صدیق نے پھر بھی مصطفیٰ بن اساسہ کو اور جو بھی صحابہ تھے ان کو معاف کر دیا، اور ان کی پہلے سے زیادہ مدد کرنے لگے ماشاءاللہ. کتنا بڑا دل گردہ چاہیے اس کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ ہم سب انسان ہیں اصل میں، ہم یعنی ہم بھی گوشت پوست کے انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو ہم کو بھی دوسروں سے درگزر کرتے رہنا چاہیے. اگر کسی سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اب اس کو پتھر کی لکیر نہیں بنا لینا چاہیے، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اکثر سسرالوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے، یا بس ہسبینڈ وائف کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، بعض بہن بھائیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ کئی سال ہر سال بات چیت بند ہو جاتی ہے، خاندانوں میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں کہ ہم تو کبھی بولیں گے بھی نہیں. بلکہ ابھی ایک دو سوالات مجھے آئے تھے تو مجھے اتنی حیرت ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ ہماری فلاں فلاں نے، ہمارے والد یا والدہ نے وصیت کی تھی کہ فلاں کے انتقال میں نہ جانا، یا میرا انتقال جب ہوگا تو فلاں کو آنے نہ دینا اور میرا چہرہ بھی نہ دیکھنے دینا. تو اب ہم کیا اپنے والدین کی وصیت کو پورا کریں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیسے ہمارے دل کٹر ہو جاتے ہیں نا، اتنے سخت پتھروں کی طرح. تو جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ بعض دل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی سخت، کیونکہ بعض پتھروں سے تو پانی پھوٹ پڑتا ہے، چشمے نکل پڑتے ہیں، بہہ پڑتے ہیں، لیکن کچھ دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اور واقعی میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، ہم جو خاندانوں کی دشمنیاں ہم دیکھتے آتے ہیں کہ میں نہیں معاف کروں گی، ہم نہیں معاف کرتے. تو یہ جو جملہ ہے یہ بہت ہی اکڑ کا جملہ ہے اصل میں. تو ہم کو اپنے دلوں کے اندر وہی نرمی، اگر یہ ایک نرمی بھی، یہ ایک خوبی بھی اگر ہم پیدا کر لیں صحابہ کی اپنے اندر، کہ درگزر کرنا ایک دوسرے سے. ابھی جو حذیفہ بن یمان کا اگلی حدیث آئے گی ہماری، وہ آگے ہمارے چیپٹر میں ہی ہے، وہ حذیفہ بن یمان والی حدیث، کہ ان کے والد کو مسلمان غلطی سے قتل کیے دے رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے، وہ روکتے جا رہے تھے، لیکن ان کی آواز صحابہ کو سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اتنا افراتفری کا عالم ہو گیا تھا جنگ احد میں. لیکن وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے، اور زندگی کے آخری لمحات تک بھی وہ یہی جملہ کہتے رہے کہ کون شخص ایسا ہوگا بولے کہ جو اپنے والد کو اپنے آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا دیکھے، چاہے غلط فہمی کی بنا پر ہی صحیح، اور پھر بھی وہ دعائے مغفرت کرتا رہے ان لوگوں کے لیے. سبحان اللہ، اتنا بڑا دل گردہ تو بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے. اور اللہ کرے کہ یہ جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے، جو اصحاب نبی کی فضیلت کا، ہم سب میں اگر کوئی ایک خوبی بھی آ گئی صحابہ کی، یقین جانیے ہمارے لیے وہ دنیا جہان سے بہتر ہے. یعنی صحابہ کی ایک خوبی ہماری پوری زندگی پر حاوی ہو سکتی ہے ماشاءاللہ. کیونکہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ آج اگر ابوبکر صدیق کا ایمان ایک طرف رکھا جائے، اور جتنی مسلم امہ ہے پوری دنیا میں ان کا ایمان ایک طرف رکھا جائے، تو بھی ابوبکر صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا. آپ امیجن کریے کہ یعنی ہمارے ایمان کا پھر کیا حال ہے، یعنی دکھ اور افسوس ہوتا ہے. تو جتنا ایمان ہوگا اللہ کی ذات پر، اتنا ہی ہمارے اعمال میں، نیک اعمال میں، ہماری نیکیوں میں، ہمارے درگزر کے جذبے میں اضافہ ہوگا. کیونکہ جتنی ایمان کی کمی ہوگی اتنی ہماری خوبیوں میں کمی آتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم واقعی میں ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر سکیں جو صحابہ کی خوبیاں تھیں. اور دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا ہے ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے، ان کے معاملات سے، ان کی سیرت سے. ان کی خوبیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کسے دیکھ رہے ہیں معلوم نہیں. یہ دنیا ہی میں رہنے والے لوگ تھے، ہماری طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کم سورسز کے ساتھ وہ بھی. تو بہرحال انصار کے گھرانوں کی فضیلت کا بیان، یہ حدیث اس میں یہاں امام بخاری 3 دفعہ لے کر آئے ہیں. میں ہم اس کی صرف پہلی والی حدیث پڑھ لیں گے. حدیث نمبر 3789، مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندور نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو نجار کا گھرانہ انصار میں سب سے بہتر گھرانہ ہے، پھر بنو عبد الاشہل کا، پھر بنو حارث بن خزرج کا، پھر بنو سعادہ بن کعب بن خزرج اکبر کا جو اوس کا بھائی تھا، اور انصار کا ہر گھرانہ عمدہ ہی ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کئی قبیلوں کو ہم پر فضیلت دی ہے. ان سے کس نے کہا کہ تجھ کو بھی تو بہت سے قبیلوں پر رسول اللہ نے فضیلت دی ہے. اب یہ جو یہاں پر رسول اکرم نے خاص طور سے انصار کے جو چند گھرانے تھے، یہ چند قبائل کے نام یہاں لیے، 4 گھرانوں کے نام یہاں پر لیے ہیں، بنو نجار، بنو عبد الاشہل، بنو حارث اور بنو سعدہ. یہ 4 قبیلوں کے نام لیے، اور باقی میں بھی آپ نے کہا کہ انصار کا ہر گھرانہ عمدہ ہی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. کہتے تھے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حالانکہ بہت ہی اچھے پرسن تھے، لیکن تھوڑے سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں وہ جو غیرت والی جو نس ہے وہ پھڑک اٹھتی تھی ان کی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نیک، بہت سخی تھے، بہت دوسروں کی ہیلپ کرنے والے تھے، اور ہمیشہ رسول اکرم کے ساتھ ہی رہتے تھے. لیکن یہاں پر آ کر ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ اچھا، ہمارا نمبر 4th نمبر پر ہے، یعنی رسول اکرم نے ہمارا نام 4th نمبر پر لیا ہے. تو ان کو تھوڑا سا اس بات پر تھوڑا گلٹ فیل ہوا، اور وہ اعتراض کرنے کے لیے رسول اکرم کے پاس جانے لگے کہ کیا ہم اتنے دور والے ہیں اچھے لوگ. تو ان کے بھتیجے سہل تھے ساتھ میں، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ رسول اکرم نے 4th نمبر پر آپ کا نام لیا ہے، یعنی اچھے گھرانوں میں آپ کا نام تو لیا ہے نا، ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں لیا، دوسرے گھرانوں پر آپ کو فضیلت دی ہے. پھر یہ سوچ کر وہ بیٹھ گئے. پھر جو اگلی حدیث میں آتا ہے 3791 میں، کہ انہوں نے رسول اکرم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، انصار کے سب سے بہترین خاندانوں کا بیان ہوا اور ہم سب سے آخر میں کر دیے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا خاندان بھی بہتر خاندان ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یعنی رسول اکرم نے خاص طور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خاندانوں کی، یعنی 4 خاندان اور باقی تمام گھرانوں کی تعریف کی تھی. تو امام بخاری اس حدیث کو اسی لیے لائے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نام لے کر ان کی تعریف کی ہے. اور یہ وہ سب گھرانے تھے یا وہ قبیلے تھے جنہوں نے رسول اکرم کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہجرت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لے رہے تھے، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر تمہیں ہماری حفاظت کرنی پڑے گی، میری جان کی حفاظت کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ تھا کہ جنت. اور وہ اس پر راضی ہو گئے تھے کہ سبحان اللہ، یعنی صرف اور وہ جنت کافی ہے. آپ دیکھیں اگر جو بھی کچھ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے جنت مل جائے، تو یہی تو ہم سب کا مقصد ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کی حفاظت، اور آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کی سنتوں کو فالو کر کے، آپ کی اطاعت کر کے، آپ کے مشن کو آگے بڑھا کر، آپ کی جو کوالٹیز تھی، جو خوبیاں تھیں، جو کام آپ نے کیے، ان کاموں کو آگے بڑھا کر ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس لیے انصار کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب سے بڑھ کر آپ کی جان کی حفاظت کریں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ تھے صحابہ اور یہ تھے انصار، اور اسی لیے ان کا نام انصار پڑا کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے والے تھے. تو بہرحال یہ تمام خاندانوں کی یہاں پر بات کی گئی ہے. ایک منٹ جی، اگلی حدیث دیکھیے، 3792، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے فرمانا، تم صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر یا حوض پر ملاقات کرو. یہ قول عبداللہ بن زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندور نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے کہا میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت اسید بن حضیر سے کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کی طرح مجھے بھی آپ حاکم بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دنیاوی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر آ ملو. سبحان اللہ، اتنی بڑی خوشخبری، اور یہ انصار کو دی گئی، سبحان اللہ، کسی اور کو نہیں دی گئی کہ تم مجھ سے حوض پر آ کر ملو. اور یہ ایک جگہ نہیں، کہیں کئی احادیث میں ہے. نیچے والی حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، بس تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو اور میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی. کتنا ماشاءاللہ، کتنی بڑی خوشخبری آپ دیکھیں، اور کتنا یقینی انداز ہے کہ انصار سے ملاقات حوض پر ہی ہوگی. پھر جو اگلی حدیث ہے اس میں وہ بھی دیکھ لیجیے، پھر ایک ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس کو. کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، جب وہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے یہاں جانے کے لیے نکلے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا ملک بطور جاگیر انہیں عطا فرما دے. انصار نے کہا جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اس جیسی جاگیر نہ عطا فرمائیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب آج تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر میرے بعد بھی صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد قریب ہی تمہاری حق تلفی ہونے والی ہے. سبحان اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جاگیر عطا فرما رہے تھے بحرین کی، اور بحرین اس وقت بہت زیادہ، یعنی جو بھی علاقہ فتح ہوا ہوگا بحرین کا تھوڑا بہت، کیونکہ یہ تو بعد میں فتح ہوا تھا پورا علاقہ. آپ کو یاد ہوگا جو وہاں کا سفید محل تھا، کئی ہزار سال پرانا محل تھا، اور وہ اتنا مشہور تھا کہ وہاں کی جو چیزیں تھیں اس کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ جاتے تھے، اتنی خوبصورت اور اتنی قیمتی چیزیں تھیں وہاں کی. تو جو بھی علاقہ بحرین کا جب رسول اکرم کے زمانے میں تھا تو رسول اکرم ان کو وہ زمینیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن انصار نے لینے سے انکار کر دیا. کون ہوگا جو آتی ہوئی چیز اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ ہم کو دے رہے تو ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی دیجیے ہماری جیسی چیز. اور تب رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر آج رک رہے ہو تو پھر اب آگے بھی رک جانا، کیونکہ تمہارے ساتھ حق تلفی ہونے والی ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں، ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے اصل میں، کہ واقعی میں انصار نے کبھی اس کے بعد بھی کوئی عہدے نہیں لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وہ ایسے مالدار بنے، نہ انہوں نے عہدے لیے، نہ ان کو دنیا کی کوئی جاہ و طلب، کوئی خواہش، کوئی تڑپ تھی، نہیں، بلکہ وہ صرف اللہ کی خاطر جیتے رہے، اللہ کی خاطر ہی قربانیاں دیں، اور اپنی قربانیوں کا کوئی صلہ دنیا میں نہیں مانگا، نہ کوئی عہدہ لیا، نہ کوئی جاگیر لی، نہ کوئی زمین جائیداد، اور نہ ہی کوئی شکریہ کی توقع وہ رکھتے تھے. جب ہم پڑھتے ہیں نا سورہ دہر میں وہ والی آیت کے وہ نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ کوئی جزا یا نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، وہ تو خالص اللہ کے لیے وجہ اللہ وہ لوگوں کو کھلاتے رہتے ہیں. تو یہی انصار کا ایکچولی دیکھا جائے تو پورا نظریہ تھا کہ انہوں نے کبھی کوئی خواہش اور کوئی جاہ کی طلب میں دنیا میں کوئی کام نہیں کیا، یعنی دنیا کی خواہش اور طلب میں. ان کا مقصد، ان کا مطلب، ان کا خلوص اور ان کی چاہت یہی تھی کہ ان کو اللہ تعالی کے پاس درجات ملے. اور یہی رسول اکرم نے، اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنا یقینی جملہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے حوض کوثر پر ہی اب ملنا. تو جن کو حکومت ملی ہم سب جانتے، تمام قریش کے لوگوں میں سے تھے، یعنی بعد میں جن لوگوں کو گورنر بنایا گیا یا جو بھی کچھ بنایا گیا، وہ انصار کو نہیں دیا گیا یا انصار نہیں بنے، انہوں نے خود بھی لینا نہیں چاہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے، یعنی انہوں نے اس بات کو باقی رہنے دیا کہ ہم اب حوض کوثر پر ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے. تو یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھرانوں سے مدد طلب کی تھی، اور یہ وہ گھرانے تھے کہ مدد کر کے یہ شکر گزار ہوتے تھے، بلکہ الٹا. اور رسول اکرم نے کہا، فرمایا تھا ان سے کہ تم تلخیاں دیکھو گے میرے بعد، تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملاقات کرو. سبحان اللہ، اور خاص طور سے ذکر آتا ہے کہ جو اسید بن حضیر کا گھرانہ تھا، یا پھر اور بھی جو دوسرے گھرانے تھے جنہوں نے مدد کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خاص طور سے جان کی بھی، مال کی بھی، ہر طرح سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا کا عہدہ، دنیا کی جاہ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اصل چیز ہے اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی کا پروانہ ملنا، آگ سے بچا لیا جانا، اور وہاں پر حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس حوض کا پانی. ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر دی جائے گی جس کا نام کوثر ہے, اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا, اتنا اس کا بہترین پانی ہوگا. جو ایک بار پی لے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمیں تشریح کر کے بتائی تھی کہ اس کی جو دیوار ہیں آس پاس کی, جو منڈیر ہوتی ہے جہاں حوض ہوتا ہے, وہ کتنی اس کے اندر جو کستوری ہے, جو مٹی ہوتی ہے اس کی, اس کے جو پیالے ہیں اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آپ امیجن کریے کہ پہلی بات تو پانی ہی کی خصوصیت ایسی ہوگی کہ وہ ٹھنڈا میٹھا ہوگا اور سفید ہوگا, دوسرا جو ایک بار پی لے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی, تیسرا اس کا جو اطراف ہے وہ اتنا خوبصورت ہوگا. ہم کتنی جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں نا خوبصورت چیزوں سے. واقعی میں انسان کو خوبصورت چیزیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں, اس کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اچھی چیزوں کو دیکھنا. تو وہ حوض کیسا ہوگا, اس کے کپس کیسے ہوں گے جس سے پانی پیا جائے گا, جس سے رسول اکرم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. اور کچھ لوگوں کے لیے اس دن رسول اکرم فرمائیں گے دوری ہو دوری ہو, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اکرم کے بعد پیچھے دین میں کوئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی, یعنی بدعات. تو کتنی بڑی محرومی ہے حوض کوثر سے محرومی, اور کتنی بڑی سعادت ہے حوض کوثر پر رسول اکرم سے ملاقات اور آپ کے ہاتھوں وہاں پانی پینا. تو یہ خوشخبری رسول اکرم نے انصار کو دی, اور کتنا یقینی انداز ہے. مطلب زیادہ جو انہیں حدیث پڑھ کر جو احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ, انصار کو کتنا یقین ہوگا پھر کہ جب رسول اکرم نے یہ بات فرما دی تو بالکل آپ کی ہر بات سچی ہوتی تھی. تو انہیں حوض کوثر پر انصار کو ملاقات کی امید دلائے کہ مطلب کہاں جائیں گے وہ لوگ, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل رہی ہے, ان کو رسول اکرم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی ملے گا, یعنی وہاں پر ملاقات ہوگی. تو بہرحال ایسا ہوا. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب الگ الگ حکومتیں بنی, چاہے وہ بنی امیہ ہو یا بنو عباس ہو, الگ الگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلطنتیں, الگ الگ سلطنتیں قائم ہوئیں, تو دوسرے غیر مستحق لوگوں کو عہدوں پر مقرر کیا گیا, اور جو اصل خاص لوگ تھے ان کو محروم کر دیا گیا. اور رسول اکرم کی یہ خبر حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی, لیکن انصار نے صبر سے کام لیا اور رسول اکرم کی جو وصیت تھی اس پر پوری طرح عمل کیا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انس رضی اللہ عنہ کو عبد الملک بن مروان نے تکلیف دی تھی, اور پھر وہ بصرہ سے دمشق جا کر ولید بن عبد الملک کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچے تھے, اور آخر کار وہ ولید بن عبد الملک نے ان کو ان کا حق دلایا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, ایسا ہوتا ہے یوزولی. آپ دیکھیں کہ جو اصل محنت کرنے والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جو نئے لوگ آتے ہیں تھوڑے دلے ہوتے ہیں جو اپنی ایک الگ ہی بات پیش کرتے ہیں, تو جو پرانے لوگوں کی قربانیاں ہیں ان کو بالکل ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے, پیچھے ڈال دیا جاتا ہے, اور جو یا تو منہ چڑھے لوگ ہیں, چاپلوس قسم کے لوگ ہیں, ان کو آگے لایا جاتا ہے. ایسا ہر جگہ ہوتا آیا ہے. لیکن جب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا ہم کو ہمارا کوئی صلہ ملا ہی نہیں. کوئی بات نہیں, دنیا میں صلہ نہیں ملا, دنیا میں لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا, دنیا میں لوگوں نے اگر آپ کو آپ کا وہ جو درجہ تھا وہ نہیں دیا, کوئی بات نہیں. ہم نے کام اللہ کی خاطر کیا تھا تو ہم کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دینے والا ہے. ہم کو لوگوں سے چاہیے بھی نہیں کوئی بدلہ, نہ کوئی عہدہ, نہ کوئی جاہ, نہ کوئی کچھ بھی نہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, تو ہم کو دنیا کی کوئی چیز چاہیے نہیں. جیسے صحابہ نے کیا تھا, ہم کو بھی اپنا کام بے لوس ہو کر کرتے چلے جانا ہے. ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جس کے لیے کر رہے ہیں اس نے دیکھ لیا کافی ہے, جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو علم ہے کافی ہے. دنیا والے تو دلوں کا حال نہیں جان سکتے نا, لیکن ہمارا رب وہ ہماری ہر بات سے خبر رکھتا ہے, اس کو ہر بات کا علم ہے کہ میرے بندوں نے کتنی تکلیف اٹھائی, میرے بندوں نے کہاں کہاں قربانیاں دی, میرے بندوں نے کہاں کہاں اپنے نفس کو مارا, ان کے ساتھ حق تلفی کی گئی. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے, لہٰذا اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. اور دنیا میں رہتے ہوئے ایسا ہوگا اور ایسا ہوتا آیا ہے کہ حق تلفیاں ہوتی ہیں, ناانصافیاں بھی کی جاتی ہیں, جیسے کہ انصار کے ساتھ ہوا یا بہت سارے دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی ہوا. پھر آگے حدیث دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا کہ اے اللہ انصار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے شعبہ نے, اور کہا کہ ہم سے ابو ایاس نے, ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے وقت فرمایا, حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے, بس اے اللہ انصار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما. اور یہی حدیث نیچے بھی ہے کہ خندق کھودتے ہوئے یہ شعر پڑھتے تھے, ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس کے جواب میں یوں فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، کہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، بس انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل فرما۔ صحابہ کرام مٹی کھود رہے تھے خندق کے لیے، غزوہ خندق کے لیے، اور آپ ان کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ماں، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، ہم نے تفسیر بھی پڑھ لی ہے، الحمدللہ ہم نے سیرت بھی پڑھی ہے، اللہ کا شکر احسان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خندق کھودنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، انتہائی سردی کے دن، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، اور کوئی ایسے سامان ہتھیار بھی ایسے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے کھودنے میں آسانی ہو، لیکن کیسے صحابہ کرام نے اتنا بڑا کام کیا؟ جس کا ایمان ہو وہی کر سکتا ہے اتنا بڑا کام، ہر کوئی، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ایسا ایمان تھا ان کا اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات پر، کہ وہ بالکل بے خطر جیسے کود پڑتا ہے آتش نمرود میں عشق، تو وہی والا معاملہ تھا صحابہ کا بھی، کہ بالکل وہ بے خطر کود پڑتے تھے ہر معاملے میں، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے دوسروں کی مدد کا جذبہ ہو، چاہے کسی کی پرسنل مدد کا معاملہ ہو، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، اس میں چاہے خندق کھودنا ہو۔ تو اتنی بڑی خندق کھودنا انہیں کی معجزہ ہی نظر آتا ہے، اور پیٹ ان کے خالی ہوتے تھے، بھوک سے ان کے پیٹ اندر چپک جاتے تھے، جس پر وہ پتھر باندھ لیتے تھے۔ اور کتنے سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں نا خندق کے، تو کون مین کون تھا ساتھ میں؟ دونوں ہی تھے، انصار اور مہاجرین، اور انصار چونکہ وہیں کے رہنے والے تھے تو انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ تو اسی لیے رسول اکرم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کا عیش و آرام بھی ختم ہو جانے والا ہے، اصل عیش و آرام کہاں باقی رہے گا آخرت کے لیے؟ اور یہ بات اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری اس کی زندگی آسان ہو جائے، کہ اصل جو آپ کو ریوارڈ ملے گا، اصل جو آرام ملے گا، اصل جو راحت ملے گی، اصل جو آپ کے کام کی قدر کی جائے گی، وہ کہاں ہوگی؟ آخرت میں۔ کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کی قدر کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سعیم مشکورہ، کہ ان کی سعی قابل قدر ٹھہری، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا قدردان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ وہ لفظ آتا ہے، تو اس میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ کام کی قدردانی کرے گا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی خاطر کام کیا تھا، اور وہ اس کا ایسا بدلہ دے گا، اور ایسا بدلہ دینا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذات کو زیبہ ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ انسانوں کو بدلہ دے سکے۔ ہم تو بہت تھوڑے دلے اور چھوٹے دل کے لوگ ہیں، ہم تو جتنا دینا چاہیے سامنے والے کا حق اتنا بھی نہیں دے پاتے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو بے حد و حساب دیتا ہے، نوازتا ہے، اور آخرت میں وہ اپنے بندوں کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو قدردانی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ہمارے کام کی، جو قدردانی، جو اس کا بدلہ، اس کا ریوارڈ، اس کا اجر، اس کی اجرت اللہ تعالیٰ کے پاس مل سکتی ہے، دنیا میں کہیں پر بھی نہیں مل سکتی، اور دنیا میں اگر ملی بھی تو دنیا میں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اصل تو بدلہ وہی ہے نا جو آخرت کا بدلہ ہو، جو باقی رہے گا۔ تو کتنی کامیابی کا سودا کیا تھا انہوں نے، انصار اور مہاجرین نے، اور کیسے وہ رسول اکرم کی ہر ایک بات پر لبیک کہتے تھے، ماشاء اللہ۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی آج بھی، آپ دیکھیں ہمارے دین کے لیے ضرورت ہے، آج بھی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہر طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پر اس طرح سے گرے پڑ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کو سپورٹ کرنا ہے، ہم کو انصار بننا ہے، ہم کو مہاجر بننا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ آج دنیا میں ہم 1.5 بلین ہیں میرے خیال سے، واللہ عالم، مسلمان، لیکن ایسے لگتا ہے گویا کہ بالکل جیسے وہ یتیم کوئی والدین ہوں، اور والدین کے ہوتے ہوئے وہ اپنے بچے کو یتیم خانے میں ڈال دیں تو کیسے لگے گا؟ تو ایسے ہی آج اسلام بھی ویسے ہی ہے کہ اس کے اتنے ماننے والے ہیں، لیکن کوئی اس کو پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آگے بڑھ چڑھ کر یعنی فخر یعنی کہنے والا ہے کہ ہاں یہ اسلام ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی ان کی پوزیشن یا ان کی جو بات ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہاں معاف کریے کیا کرے، ہم مسلمان ہیں، ہاں معاف کریے کیا کرے، اسلام میں ایسا ہی، اللہ علیہ ولا قوۃ الا بالله۔ کیوں؟ آپ کو تو انہیں ایک یقین کے ساتھ، ایک فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور ہم ایک ایسے دین کو فالو کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو شرم کی اور شرمندگی کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ بات انصار اور مہاجرین اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے اسی لیے ہر کام میں رسول اکرم کی مدد کی، اور رسول اکرم نے بہت صحیح بات فرمائی تھی کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فَغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. پھر اس آیت کی تفسیر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور اپنے نفسوں پر وہ دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود وہ فاقہی میں مبتلا ہوں. حدیث 3798. ہم سے مسدد نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا, ہم سے فضیل بن غزوان نے, ان سے ابو حازم نے, اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب ابو ہریرہ ہی مراد ہے رسول اکرم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے. آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے یہاں بھیجا, لیکن ایکچولی کچھ لوگ کہتے کہ ابو ہریرہ تھے, لیکن کہا رہے تھے کہ ابو ہریرہ نہیں تھے, کوئی دوسرے صحابی تھے واللہ اعلم. آپ نے ازواج سے کہلا بھیجا کہ ہم انہیں کچھ ہے تو انہیں کھلا دیں. تو ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کون مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری بولے میں کروں گا. چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی خاطر تواضع کر. بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو اور چراغ جلا لو, اور بچوں یعنی بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو. بیوی نے کھانا نکال دیا اور چراغ جلا دیا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا. پھر وہ ظاہر تو یہ کر رہی تھی کہ جیسے چراغ درست کر رہی ہوں, لیکن انہوں نے اسے بجھا دیا. اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں, لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت رات فاقے سے گزار دی. صبح کے وقت جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا. سبحان اللہ, کیا بڑی بات ہے. یا یہ فرمایا کہ اسے پسند کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے صحابہ کو یا دوسرے لوگوں کو اگرچہ وہ خود بھی فاقہی میں ہوں, اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سبحان اللہ, یہاں پر انہیں مجموعی طور پر انصار کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور ثابت ہوئی ہے کہ یہ آیت دراصل انصار کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے. کتنی بڑی بات ہے, دیکھیں معمولی بات نہیں ہے. یہ آج کے دور میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ واقع ہو ہی نہیں سکتے. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طرح سے اللہ کے راستے میں مدد کرتے ہیں کہ اپنی ذات پر اپنے آگے رکھی ہوئی پلیٹ آگے دوسرے کو دے دینا, اور چاہے خود کے لیے کچھ بچے نہ بچے بھوکے ہی رہ جانا. ہم تو کیا کرتے ہیں, پہلے اچھی چیز اپنے لیے نکالتے ہیں, بچا کچا دیتے ہیں. یعنی جو سائل آتے ہیں مانگنے کے لیے دروازے پر, تو اگر بچا ہوا ہے کل کا تو دیں گے, اور اگر نہیں ہے بچا ہوا کل کا تو وہ کوئی فریش جو ہم نے بنائی ہے ابھی ہنڈیا میں جو کچھ بھی ہے گریوی یا سبزی, وہ ہم نہیں نکال کر دیں گے. کیوں ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ خیر یہ سعودی عرب میں تو یہاں پر کوئی سائل بھی نہیں آتا ہے, وہ تو ہم کسی اور کو اسپیشل لے جا کر دیں تو ایک الگ بات ہے, ورنہ یہاں پر تو کھانا بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے ہمارے حال پر کہ دینا چاہو تو کوئی لینے والا بھی نہیں ہے, لیکن وہاں پر تو سائل بہت آتے رہتے ہیں, تو کیوں نہ اچھا دیں. اور اس زمانے میں مطلب ان لوگوں کا حال یہ تھا, دینے والے بھی دریا دل تھے, اور جو لینے والے تھے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں لیتے تھے, بلا وجہ نہیں مانگتے تھے. یعنی ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے, آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کئی دن سے دو تین دن سے بھوکے تھے, اور اب حالت نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ غش کھا کر گرنے والے تھے, اور اس بھوک کی وجہ سے انہوں نے ابو بکر صدیق سے پھر آپ دیکھیں کتنے خوددار کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ابو بکر مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دے, نہیں. عمر رضی اللہ عنہ گزرے ان سے بھی یہ نہیں کہا, بلکہ قرآن کی ایک آیت پوچھ لی اور وہ مطلب سمجھا کر گزر گئے. ابو بکر آئے ان سے بھی قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھ لے, وہ بھی سمجھا کر گزر گئے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو تب رسول اکرم نے پہچانا کہ اے ابو ہریرہ کیا بھوکے ہو؟ تو تب انہوں نے کہا کہ ہاں. کہا کہ جاؤ ازواج مطہرات کے پاس دیکھ کر آؤ کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دودھ کا ایک پیالہ ہے. تو کہا کہ جاؤ وہی لے آؤ. اور وہ کہتے کہ جب میں وہ دودھ کا پیالہ لے آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی بھیجا, اور میں جانتے تھے کہ رسول اکرم مجھے ہی بھیجیں گے. سبحان اللہ, صحابہ کتنی باتیں جانتے تھے. اور رسول اکرم نے مجھے ہی بھیجا کہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ, اور مجھے ہی کہا کہ تم سب کے سامنے وہ دودھ کا پیالہ پیش کرو. اور دیکھیں کتنا صبر اور برداشت, کتنا ان کے نفس پر کنٹرول ماشاء اللہ, کہ اتنے بھوکے تھے لیکن پھر انہوں نے سب کو سرو کیا, اور آخر میں جو دودھ بچا اور دودھ جیسا کا ویسے ہی تھا پیالے میں ماشاء اللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ پیو, اور وہ پیتے گئے. دو تین دفعہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کہا کہ بس یا رسول اللہ میں سیر ہو گیا ہوں. تو اس سے ہم کو اس ایک حدیث سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کیسے وہ لوگ دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے, کیسے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے, کیسے دوسروں کا خیال رکھتے تھے. اور آج آپ دیکھیں کہ کئی ایسے گھرانے ہیں جو خودداری کی وجہ سے اپنے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کی وجہ سے کبھی کسی سے مانگتے نہیں ہیں. یعنی آج بھی لوگ ایسے ہیں جو خودداری نفس کی بنا پر ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن کسی کو ان کی خبر بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اچھے اچھے گھرانے تھے, جو بزنس والے تھے, ان کا بزنس ٹھپ پڑا ہے, کاروبار بند پڑا ہے, دکانیں بند پڑی ہیں, جو پیسہ تھا وہ اٹکا ہوا ہے, بظاہر بہت اچھا گھر ہے لیکن کیش پیسہ ہی نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے گھرانے آج ہیں جن کو ضرورت ہے, تو ہمیں ان کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے, جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے بلکہ ہم ان کی پیشانی سے ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو انصار بنائے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا بنائے. یہ واقعہ تو ایسا ہے کہ واقعی میں یعنی دل ایک طرح سے ٹھہر سا جاتا ہے یہ واقعہ پڑھ کے, کہ کیسے انہوں نے قربانی دی کہ بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا, چراغ بھی بجھا دیا اور سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ. یعنی ایک ہوتا نا کہ جتانا کہ دیکھا تمہارے لیے ہم نے کتنی بڑی قربانی دی, ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا تمہیں کھلا دیا. ہم جیسے تھوڑے دلے لوگ ہوتے تو فوراً جتا دیتے تھے, لیکن انہوں نے کیسے کیا کہ احساس بھی نہیں ہونے دیا مہمان کو اور خود بھوکے رہے, بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا. اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے آیتیں نازل ہوتی ہیں ماشاء اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, انصار کے نیک لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرو اور ان کے غلط کاروں سے درگزر کرو. مجھ سے ابو علی محمد بن یحییٰ نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے عبدان کے بھائی شازان نے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا, ہمیں شعبہ بن حجاج نے خبر دی, ان سے ہشام بن زید نے بیان کیا, کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا, انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انصار کی ایک مجلس پر سے گزرے, دیکھا کہ تمام اہل مجلس رو رہے ہیں. پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ مجلس والوں نے کہا کہ ابھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے. اور یہ واقعہ دراصل رسول اکرم کی جو وفات کے پہلے کا واقعہ ہے, جب آپ بیمار تھے. سوری. اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی. بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی. راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور اس کے بعد پھر کبھی ممبر پر آپ تشریف نہ لا سکے, آخری موقع تھا آپ کا ممبر پر تشریف لانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا, میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں, انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں لیکن اس کا بدلہ جو انہیں چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے. اس سے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہنا. سبحان اللہ, کتنا بڑا جملہ ہے. اوصیکم بالانصار فانہم کرشی و ایبتی, کہ انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور وہ میرے جسم و جان کا حصہ ہیں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. یہ جملہ ہمیں کیا سکھاتا ہے, یہ جملہ ہمارے اندر کیا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا اور ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا. سبحان اللہ, دونوں بھی جملے کتنے اچھے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ ان کے خطا کاروں کو سزا دینا بلکہ ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہنا, اور ان کو جو حصہ ان کا ملنا چاہیے تھا, جو بدلہ ملنا چاہیے تھا, وہ نہیں مل سکا, وہ باقی ہے بھی. اور اسی لیے رسول اکرم نے ان سے کہا تھا کہ حوض کوثر پر ملیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت جو آئے تھے ممبر پر, اور اس وقت جو آپ نے وصیت اور نصیحت کی تھی وہ یہی تھی کہ جو نیچے والی حدیث ہے کہ آپ کی پٹی بندھی ہوئی تھی, سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی, آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے اور آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات فرمائے کہ اما بعد, اے لوگو, دوسروں کی تو بہت کثرت ہو جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے, اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے. بس تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے محکمے میں محاکم ہو جس کے ذریعے کسی کو نقصان و نفع پہنچا سکتا ہو, تو اسے انصار کے نیکوکاروں کی پذیرائی کرنی چاہیے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا چاہیے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. یعنی اب یہاں تک جتنی حدیث تھی ان تمام احادیث میں مجموعی طور پر امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ یہ انصار کی فضیلت تھی, انصار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اسلام پر انصار کے بہت احسانات ہیں. یہ وہ خوش قسمت مسلمان تھے یا ہیں جن لوگوں نے رسول اکرم کی مدینہ میں مدد فرمائی, میزبانی کی, اور یہ اتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو پورا کیا. بس ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور آج کے دور میں بھی کچھ لوگ انصاری کے نام سے جانے جاتے ہیں میرے خیال سے, یا پھر کہا جاتا ہے کہ کپڑا بننے کا کاروبار کرتے ہیں انصار. تو آپ دیکھیں جہاں تک نسب اور ناموں کا تعلق ہے, یہ ضروری کہ یہ وہی انصار ہیں لیکن انصار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مدد کرنے والے. تو ہو سکتا ہے جو خاندانوں کے ناموں کے آگے انصار ہے وہ اس وجہ سے انصار لگا ہو کہ وہ کسی نہ کسی طور پر مسلمانوں کی مدد کرتے آ رہے ہوں. تو ہم کو انصار ہی بننا ہے, کیونکہ ہجرت تو ختم ہو چکی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر ہجرت کرنا جہاں پر آپ کو اللہ کے دین کو فالو کرنے میں آسانی ہو, وہ جو ہجرت تھی وہ فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی تھی. ہاں ہجرت باقی رہے گی, لیکن یہ اس وقت جب کہ آپ کو دین پر عمل کرنا جہاں بہت ہی مشکل ہو جائے, اس صورت میں ہجرت ہے. لیکن اب صرف انصار کا درجہ باقی ہے کہ ہم کو انصار بننا ہے. اور ہجرت اگر ہم کریں گے تو برائیوں سے اچھائی کی طرف, بری سوچ سے اچھی سوچ کی طرف, اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت. تو بہرحال یہ ہجرت کا درجہ یا جو مہاجرین تھے ان کا درجہ اور انصار کا درجہ, یہ سب سے بلند درجہ ہے کہ اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا یہ معمولی کام نہیں ہے, اور اللہ کی خاطر اپنے گھر بار دوسروں کو دے دینا, ان کو عطا کر دینا, یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ انصار تھے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اور اللہ کرے کہ ان کی چند خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی رسول اکرم سے حوض کوثر پر مل سکیں. کتنا یقینی انداز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ خوشخبریاں رکھے کہ ہم بھی کسی نہ کسی پہلو کسی نہ کسی درجے پر انصار بننے والے بنے, انصار بنے, تاکہ ہم کو بھی وہ خوشخبری ملے کہ ہم بھی حوض کوثر پر رسول اکرم سے ملاقات کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.